السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. وقال تعالى وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ حَيْثُ مَكَانَ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ہمیں نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. مسجد میں اول وقت میں آنا بہت فضیلت کی بات ہے. پھر صرف مسجد میں آنا ہی نہیں بلکہ نیت بھی یہ ہو کہ دین سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنی ہے، تو انشاءاللہ ہمارا ایک فرض تو ادا ہو ہی جاتا ہے، لیکن دین سیکھنے کی نیت سے آنے کے لیے انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا. الحمدللہ جو موضوع اس وقت زیر مطالعہ ہے وہ ہے رزق میں اضافے، رزق میں فراوانی کے قرآنی نسخے. اور اللہ کے فضل و کرم سے دو موضوعات ہم مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے رزق میں اضافہ ہوگا، اس موضوع پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے. دو تین باتیں تازہ کرنے کی ہیں خطاب کے حوالے سے. پہلی بات یہ ہے کہ رزق کسے کہتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن حکیم میں بالکل شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور جو رزق ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں رزق کا تصور کیا ہے؟ ہم روٹی کو، روزی کو رزق کہتے ہیں. یہ روزی روٹی بھی رزق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن حکیم رزق ایک وسیع معنوں میں استعمال کرتا ہے. ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ رزق ہے. یہ صحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ رزق ہے. صحت مند ہونا کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی توفیق ہے. کچھ لوگ جو ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں باجماعت، خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں تو کس کیفیت میں ہوتے ہیں؟ ہمارے محلے میں ایک 92 برس کے بزرگ تھے، انتقال کر گئے. میں نے شروع سے ان کو دیکھا کہ وہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے. 91 برس کی عمر میں گرے ہیں، اس طرح سے گرے کہ ریڑھ کی ہڈی یا کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اٹھ سکیں، بستر پہ چلے گئے. لیکن ان کی کیفیت، بے چینی کی کیفیت دیکھی جاتی تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا، اذان ہوتی، تو بے چین ہوتے تھے کہ کسی طرح مسجد میں چلا جائیں. تو بہرحال مسجد میں آنا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. جو موضوع اس وقت زیر مطالعہ ہے جیسے میں نے عرض کیا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں، اولاد رزق، وقت رزق، ٹائم از منی تو ویسے بھی ٹرم کی ساتھ استعمال کی جاتی ہے، صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بولنے کی صلاحیت دی ہے، لکھنے کی صلاحیت دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سب نعمتیں رزق ہیں. تو رزق میں فراوانی کا پہلا نسخہ ہم نے سمجھا تھا سورہ طلاق کی آیات کے حوالے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے یا ڈرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے یا بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا. پھر الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم نے استغفار کے حوالے سے بات سمجھی کہ استغفار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، مادی نعمتیں ہوں یا روحانی نعمتیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے. سورہ نوح کی آیات مبارکہ پڑھی گئی تھیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو مادی نعمتیں بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے رزق استغفار کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے سے. انشاءاللہ آج تیسرا موضوع ہم سمجھیں گے نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے مادی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. بڑی مشہور آیت کریمہ ہے آیت نمبر 6 سورہ ابراہیم کی، اللہ پاک فرماتا ہے وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا لَئِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم لازماً اضافہ کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، شکر کے مقابلے میں ناشکری، ناقدری، کفران نعمت، اور اگر نعمتوں پر نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید. اس حوالے سے انشاءاللہ آج دو باتیں ہم سمجھیں گے، شکر کسے کہتے ہیں، شکر کا انداز کون سا ہے قرآن حکیم کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، اور ناشکری ناقدری کی سزا کیا ہوتی ہے. تاریخ سے بھی کچھ مثالیں لیں گے، اور ہماری بھی ایک بدترین مثال 16 دسمبر 1971 کی ہے، وہ بھی یاد کر لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو سمجھیے کہ شکر کہتے ہیں کسے ہیں. امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں اس کے 3 درجے بیان فرمائے. پہلا درجہ کہلاتا ہے شکر بالجوارح، شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالجوارح. سب سے پہلے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ بندہ مومن کی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتا، احساس ہوتا ہے تبھی تو شکر ادا کرے گا نا. ایک شخص کو احساس ہی نہ ہو، عام طور پر جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت تھی. میرے والد محترم کا جب انتقال ہوا تب مجھے اندازہ ہوا کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں، ان کا صرف ہاتھ اٹھا کے دعا دے دینا، دیکھنا یہ کتنی بڑی سہارا، کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے. تو ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت چھن گئی. اسی طرح صحت ہے، یہ آئیز آنکھیں جو ہیں، اب میں بغیر چشمے کے پڑھ نہیں سکتا، بہت ویژن میں پرابلم ہوتا ہے، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑی نعمت تھی آنکھیں، بغیر چشمے کے آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اسی طرح سننے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو سب سے پہلے نعمت کا ادراک ہو اور دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر ادا کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر شکر باللسان کہلاتا ہے. شکر باللسان کیا ہے؟ زبان سے کلمہ شکر ادا کرنا، بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اس حوالے سے انشاءاللہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ بھی کریں گے کہ جو مسنون دعائیں، اور اکثر و بیشتر مسنون دعائیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. ایک دعا بار بار ذہن میں آ رہی ہے، وہ سن لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. اسی طرح سورہ احقاف میں ایک ایسا شخص جو 40 سال کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک کرتا ہے، تو وہ دعا کرتا ہے. کیسے دعا کرتا ہے؟ یہ قرآنی الفاظ ہیں، دونوں جگہ الفاظ بالکل سیم ہیں. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، اوزعنی مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی، وعلی والدی اور میرے والدین پر جو نعمتیں عطا فرمائیں، وان عمل صالحا ترضاه اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جو تجھے راضی کر سکے، ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. تو بہرحال یہ بڑی پیاری دعا ہے. سورہ احقاف میں ایک میچور انسان کی 40 سال کو جب وہ ہوتا ہے تو ایسے دعا کرتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سورہ نمل میں آئی. تو زبان سے شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسنون عمل بھی ہے. پھر تیسرا کہلاتا ہے شکر بالجوارح، یعنی اعضاء و جوارح کے ساتھ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، پازیٹو استعمال کیا جائے، یہ بھی اس کا شکر ہے. اس حوالے سے دو تین باتیں عرض کرتا چلوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شکر کے مقابلے میں ناشکری کا تذکرہ بھی کیا، ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نحل میں ارشاد فرماتا، وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مثال بیان فرمائی ایک بستی کی. اب قریۃ کوئی سی بھی بستی ہو سکتی ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ قرآن حکیم مختلف مثالیں بیان کرتا ہے، اور مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ ان مثالوں کے ذریعے تفکر حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایک بستی کی، کانت آمینتم مطمئنتن، جو بڑی امن والا شہر تھا، اطمینان والا شہر تھا، یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان، اور وہاں چاروں طرف سے ہر طرف سے رزق آتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں آتی تھیں. فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، کفر کیا. فأذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے چکھایا ان کو لباس بھوک اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، اس لیے کہ جو کچھ بھی وہ بناتے ہیں، جھوٹے باتیں بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں، اس کی سزا کے طور پر اللہ پاک نے کفر یہ سزا عطا فرمائی. اب جیسے کہ عرض کیا گیا کہ یہ واضح طور پر مکے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مکہ امن والا شہر تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آباد کیا، ورزو کہاں لاؤں مینا تمہارا، دعا بھی کی کہ اللہ تو اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. اور جو حضرات و خواتین بھی مکے گئے ہیں وہ اس پر گواہ ہیں کہ پوری دنیا کا سب سے بہترین پھل کہاں ملے گا؟ آپ کو مکے میں ملے گا، اور مکے میں کچھ اگتا نہیں. وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی جو زراعت سے خالی ہے، کچھ اگتا ہی نہیں وہاں پر، لیکن پوری دنیا کا بہترین پھل وہاں پر مل جائے گا آپ کو. آپ سردی کے موسم میں جائیں، گرمی کے موسم میں جائیں، پوری دنیا کا بہترین پھل آپ کو ملے گا، آج بھی ملے گا. تو بہرحال مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ اس کا بڑے مطمئن تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا تھا جہاں سے چاہتا تھا، جتنا چاہتا تھا. تو انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی، توحید کے بجائے شرک کرنا شروع کر دیا، 360 بتوں کو بیت اللہ میں داخل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا. دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں، ناشکری کرنے کے نتیجے میں دنیا کی سزا کیا ہے؟ بھوک اور افلاس. انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جی بھرا، مال بھرا ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر حرص، تما جو ہے وہ نہیں جاتی. یہ انسان کی نافرمانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کام ہوتا. اب آئیے ذرا اس حوالے سے بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی جو آیات ہوتی ہیں اس کی تعویل ہوتی ہے، تعویل خاص اور تعویل عام. تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ مکی دور ہے، مکے کا تذکرہ، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے یہ ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی کا تذکرہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہوں. اللہ تعالیٰ نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرے، ناقدری کرے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا تو دیتا ہی ہے بھوک اور افلاس کا، قیامت کے دن بھی سزا عطا فرمائے. لہذا غور کیجئے، کراچی کا تذکرہ کر لیتے ہیں. کراچی پاکستان کا کیپٹل سٹی تھا، ایک انٹرنیشنل سٹی تھا، الحمدللہ ہر طرح کی نعمت یہاں موجود تھی. 90s میں اگر آپ کو یاد ہو، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، میرے تو جوانی کا دور تھا، کتنی بے دردی کے ساتھ یہاں پر جو کچھ بھی ہوا، قتل و غارت ہوا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں ہمارے سامنے آئیں. اللہ تعالیٰ نے عذاب کی تین چکروں کا تذکرہ کیا ہے. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے ہو اللہ القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے. اور نمبر تین، تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر دے اور آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مدہ چکا دے. تو سروں کے اوپر سے عذاب کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک بدترین شکل تو سیلاب ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے. 2010 میں اگر آپ کو یاد ہو کیا بدترین سیلاب آیا، اس مرتبہ بھی سیلاب آیا لیکن اس وقت بہت زیادہ نقصان ہوا. اسی طرح زلزلہ، قدموں کے نیچے سے عذاب آئے، زلزلہ آ جائے، زمین تھر تھرانے لگے اللہ کے عذاب سے. 8 اکتوبر 2005 کیا ہوا تھا؟ 8 اکتوبر 2005 کو رمضان المبارک کا مہینہ، شدید جھٹکے لگے عذاب کے، شدید جھٹکے لگے زلزلے کے، اور پورے پورے شہر، پورے پورے گاؤں، بستیاں تمام برباد ہو گئی. ابھی بھی جا کر ان کے جو سائڈ افیکٹ دیکھے جا سکتے ہیں، باغ کو دیکھ لیجئے، بالاکوٹ کو دیکھ لیجئے. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں. اور تیسری بدترین شکل کیا ہے؟ تمہیں آپس میں گروہوں میں، جماعتوں میں، سیکٹیرین ڈفرینسز، لینگویج ڈفرینسز، ایتھنیکل ڈفرینسز، لسانی بنیادوں پہ تقسیم کر دیا جائے اور آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مدہ چکھا دیا جائے. اور کراچی میں یہ تینوں کے تینوں عذاب ہم چکھتے رہے اور چکھ رہے ہیں ابھی بھی مسلسل. بہرحال اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو آزادی ہے، آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس کا احساس کب ہوگا؟ آج کشمیریوں سے پوچھئے، فلسطینیوں سے پوچھئے، شام، عراق، ایران، عراق، افغانستان، یہ بڑے بڑے علاقے جو ہیں جہاں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتا رہا اور ہو رہا ہے مسلسل. برما کے لوگوں سے پوچھ لیے، چیچنیا سے پوچھ لیے، بوسنیئن سے جا کر پوچھئے، چائنا میں جس طرح صورتحال بنی ہوئی ہے، چائنا کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا، ورنہ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. پورے پوری مساجد جلا دی گئی، ان کو دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے وہاں پر. اسی طرح برما میں تو پورا کا پورا نظام ہی برباد کر دیا مسلمانوں کا. 300 سے زیادہ بچے ایک وقت میں جلا کے راکھ کر دیے گئے مسجد میں، اور یہ ہوتا رہا وہاں پر. تو بہرحال عذاب کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، اور یہ آتی کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے پہ، ناقدری کرنے. لہذا اب آئیے، ایک بہت بڑا عذاب جو ہمارے سروں پہ پڑا. اتفاق کی بات یہ ہے، ایک بڑا پیارا شعر ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. کیونکہ بعض باتیں یاد تو کر لیتا ہے انسان، لیکن ہوتی بڑی تلخ ہے. پاکستان جب آزاد ہوا تو کتنے ونگ تھے ہمارے؟ 2 ونگ، اور دونوں کے دونوں انتہائی زرخیز علاقے دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، پنجاب اور سندھ کی زرزمین، وہاں بنگلہ دیش میں، بنگال کا پورا علاقہ، ڈھاکہ، یہ پورا زرخیز علاقہ تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی. جب ہم نے اللہ پاک سے مانگا، اے اللہ ہمیں نعمتیں، ہمیں آزادی عطا فرما، تو یہ نعرہ تھا. تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں رفیع عثمانی صاحب، انتقال کر گئے، ان کی تقریر میں نے سنی تھی براہ راست، اور وہ بتاتے تھے کہ ہم نعرے لگاتے تھے، ہم اس طرح سے حصہ لیتے تھے اس آزادی کی تحریک میں. اور یہ جو نعرے مشہور ہیں نا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بتاتے ہیں، اسی طرح تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی رفیع عثمانی صاحب، ان کی تو تقریر میں نے براہ راست سنی تھی، وہ بتاتے ہیں کہ یہ پورے ہندوستان کا ایک ہی نعرہ تھا، اور مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے اسی نعرے کی وجہ سے آئے تھے کہ مسلمان ایک آزاد مملکت چاہتے ہیں. اور کیوں چاہتے ہیں؟ قائد اعظم نے کیا کہا؟ علامہ اقبال کی برسی آئی اور چلی بھی گئی، پتہ ہی نہیں چلا. 9 نومبر کو چھٹی تھی کیونکہ اتوار تھا، پتہ ہی نہیں چلا. لیکن علامہ اقبال کیا کہتے رہے، ان کے تھاٹس کیا تھے، فکر اقبال کیا ہے، قائد اعظم کیا کہتے رہے، ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں. اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم پاکستان کیوں چاہتے ہیں. ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں, قائد اعظم علامہ اقبال فرماتے ہیں, ہم آزاد مملکت اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ایک آزاد اسلامی ریاست ہو, اور اس کے تحت جو عرب امپیریلزم کے دور میں ملوکیت کے جو دھبے ہمارے چہروں پہ لگا دیے گئے تھے وہ ہٹا کر اسلام کا عادلانہ نظام لوگوں کے سامنے رکھ سکے. قائد اعظم سے پوچھا گیا آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, آپ ملک بنانے جا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن, ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے, 1300 سال پرانا ہے. تو واضح الفاظ قائد اعظم کے, علامہ اقبال کے, یہ ان لوگوں کے تھے کہ پاکستان ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسلامی نظام نافذ ہو. اب آپ غور کیجئے اسلامی نظام کہتے کسے ہیں. کیا اسلامی نظام صرف نماز پڑھنے کا نام ہے؟ تو نمازیں تو ہندوستان میں ان سے زیادہ بہتر ہو رہی ہیں. ہندوستان میں جو ہندو مسلم جھگڑا ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ وہاں کا مسلمان زیادہ ڈیٹرمنٹ ہے, زیادہ ایمان والا ہے, زیادہ آرگنائز ہے. تو صرف مسجدوں کے لیے تو ہم نے اسلام پاکستان نہیں بنایا تھا, یا مدارس بنانے کے لیے بنایا تھا. مدرسے تو ہندوستان میں اس سے پاکستان سے بڑے ہیں. سب سے بڑا مدرسہ مسلمانوں کا مدرسہ دارالعلوم کہاں پر ہے؟ دیوبند کا سب سے بڑا مدرسہ ہندوستان میں. تو ہم نے جو پاکستان بنایا تھا صرف مسجدیں, مدارس یا اسکول اور اکانومی کے لیے نہیں بنایا تھا. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی, جو قربانیاں دیں, جو محنت مشقت کی ہمارے بزرگوں نے کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا. کیا پاکستان اسلامی ریاست ہے؟ ابھی سوال کرتے ہیں بچے بعض اوقات کی کہ سر پاکستان اسلامی ریاست ہے, تو اس کا کیا جواب ہے؟ بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے بتاتے ہوئے, بعض افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن, جو متفق علیہ کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے مطابق تو پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان, 1973 کا کانسٹیٹیوشن, جس میں 27ویں ترمیم ہو چکی, ہو رہی نہیں ہو چکی, کیونکہ حکم آ چکا ہے اور سارے لوگ یس سر کہہ کے پہلے سے کھڑے ہوئے, اور وہ ظاہر باتیں ہو جائے گی اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. بہرحال ترامیم تو ہوتی رہی, بوٹ والے جو ہیں وہ بوٹ پالش کرنے والوں سے پہلے بھی یہ کام کرواتے رہے, ابھی بھی کر رہے ہیں. تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ابھی چینج ہو جائے گا, اس کے تحت جو بھی شرعی معاملات ہیں وہ ہوتے رہے ہو رہے ہوں گے. لیکن کانسٹیٹیوشن 1973 کا, اس میں پورا اسلام موجود ہے. اگر صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کر دیا جائے اپنی روح کے ساتھ, تو الحمدللہ پاکستان اسلامی ریاست قرار پائے گا. وہ بات دوسری ہے کہ اس پر عمل ہی نہیں ہوتا. 40 سال تک پہلے وہ ڈسٹ بن میں پڑا رہا, بوٹ والے اس کو دباتے رہے, اور 35 ایئر سے تقریباً یہ جو جس کو ہم سو کالڈ جمہوریت کہتے ہیں, ڈیموکریسی کہتے ہیں, سمجھتے ہیں وہ آئے ہیں, وہ بھی کس طرح سے کانسٹیٹیوشن پہ عمل کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں. بہرحال اسلامی دفعات کے حوالے سے 12 مارچ 1949 قرارداد مقاصد ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے, جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہے, جس کے تحت پاکستان میں پاکستانی لاس کے مطابق کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو قرآن و سنت کے متصادم ہے. تو اگر کوئی ہوگی تو اس کو کورٹ میں جا کر چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ ریکوائرمنٹ موجود ہے, لوگوں کو بھی ظاہر بات ہے چیلنج کس کہاں کریں گے, عدالتیں بھی ان کی جیب میں, پارلیمنٹیرین بھی ان کی جیب میں, سب کچھ ان کی جیب میں. بہرحال یہ ناشکری ہوتی رہی ہو رہی ہے. اب آئیے تھوڑا سا ذرا پس منظر تازہ کر لیجئے, 16 دسمبر 1971 کو کیا ہوا تھا. بہت سارے لوگ تو بھول ہی چکے ہیں, یاد ہے ماضی عذاب ہے عرب چھین لے مجھ سے میں حافظ میرا. عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا. جب جسٹس نہ ہو, ناشکری ہو اور نا انصافی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نا انصافی کا لازمی نتیجہ قتل و غارت, آپس میں لڑائیاں ہوتی. لہذا ہوا کیا, ہندوستان کو بڑا اچھا موقع ملا, پہلے ہی وہ دشمن تھا ہمارا. اندرا گاندھی کو بڑا اچھا موقع ملا, اور مسلمانوں کے درمیان جو بھی تفریق تھی اس کو اس نے پوری طرح سے ایکسپلائٹ کیا. ہمارے اپنے لوگوں کی بھی غلطیاں تھیں اور کچھ ان لوگوں کو بھی فائدہ ملا. نتیجہ ہوا کہ بنگلہ دیش بنگالی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا. پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب آپ لا الہ الا اللہ پر عمل نہیں کریں گے تو بنگالی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنے گا, سندھی قومیت کی بنیاد پر سندھو دیش بنے گا, بلوچی قومیت کی بنیاد پر گریٹر بلوچستان کو بننے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. گریٹر بلوچستان میپ چھپے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کر کس طرح سے تمہاری بربادیوں کے مشورے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر. وطن کی فکر کرے نادا، قیامت آنے والی ہے. کے پی کے حالات، کے پی کے جو حالات ہیں، سارے لوگ انسیٹسفائیڈ ہیں پاکستان سے، پاکستان آرمی سے، پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کے پولیٹیشن سے، سارے لوگ جو ہیں بری طرح، بہت بری طرح جو ہیں وہ مایوس ہیں. تو کے پی کے خدا نہ خواستہ افغانستان کا حصہ نہ بن جائے، خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں، سارے ممکنات موجود ہیں. اور گریٹر بلوچستان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، جیسے کشمیر کو آزاد کروایا یا انڈیپینڈنٹ ہوگی، ایسے گریٹر بلوچستان بنے گا. دنیا کا ذرخیز معدنیات کے اعتبار سے کتنا منرل یہاں پر موجود ہیں، پیٹرول موجود ہیں، گیس موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں. اسی طرح سندھو دیش، سندھی قومیت کی بنیاد پر کیا کچھ نہیں ہو سکتا. کراچی کا مسلمان ویسے ہی مطمئن نہیں ہے. بہرحال یہ ناشکری کے نتیجے میں ایک آزاد کا کوڑا ہمارے سر پر پڑ چکا 16 دسمبر 1971. اور اب بھی اگر ہم نے ناشکری کی، اب بھی اگر ہم نے اسلام کو نہیں اڈاپٹ کیا، اسلامی نظام زندگی کو اڈاپٹ نہیں کیا، پارلیمنٹیرین خاص طور پر جو فرمایا گیا کہ یہ جو 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، ذرا ریویو کر لیں، خدا کے واسطے ریویو کر لیں، اللہ رسول کے خلاف تو نہیں جا رہے، شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف تو نہیں جا رہے. تو بہرحال ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائے. لیکن بہرحال اگر ناشکری کی گئی، ناقدری کی گئی، تو یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. میں عرض کر چکا ہوں، فلسطین کے لوگوں سے پوچھیے، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیے، بہت سارے ایسے ممالک، انڈیا کے لوگوں کو پوچھ لیجیے، وہاں پر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، آزادی کے ساتھ قربانی نہیں کر سکتے، اپنے جو بھی رسومات ہیں وہ آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے. بہرحال خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی ناشکری، نافرمانی کی، ناقدری کی نعمتوں کی، تو یہ آزادی کی نعمت ہم سے چھن سکتی ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. موضوع ہمارا ہے رزق کے، رزق میں فراوانی کے قرآنی نسخے، اور آیت کریمہ پڑھی گئی ہے سورہ ابراہیم کی، وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا، حکم دیا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. پھر ایک اور آیت مبارکہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کی ایک بستی نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کا عذاب بھیجا، بھوک اور جو اور مفلسی کا عذاب. پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم پوری طرح سے بچھے ہوئے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے. پہلے رکوع کیا جاتا تھا، اب سجدہ کیا ہوا، اور پوری طرح سے ہر طرح سے ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ عذاب کی شکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہوئی ہے. اب آخر میں آئیے، کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے بھائی، انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. ساری دعائیں ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روزمرہ کی دعائیں ہیں، اکثر و بیشتر الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. اس کو اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، خود بھی پڑھیے، اور نعمتوں کا ادراک کیجئے. وہ نعمتیں مادی ہوں، روحانی ہوں، ماں باپ بہت بڑی مادی روحانی نعمت ہیں، اسی طرح ملک پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے. اور قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کام یہ ہے کہ اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کریں، جو ہم سے بند پڑتا ہو، جو بھی ایفرٹ کر سکتے کی جائے، اس کے لیے اویئرنیس پیدا کی جائے، جہاد کیا جائے، جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ کام کیا جائے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت آئے گی، اور اللہ نے چاہا تو انفرادی سطح پر بھی عذاب ٹلے گا اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جائے گا. توبہ، استغفار، اسی طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ تین بنیادی چیزیں ہو گئی. الحمدللہ آج ہمارا سلسلہ مکمل ہوا. تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، استغفار کریں گے اللہ پاک رزق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ان باتوں پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.